أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور یہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم ایسا نہیں بنایا جو امن والا ہے اور جس کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، جو رزق ہے ہماری طرف سے، لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور کتنی بستیاں ہیں کہ جو اپنے عیش پر اترائیں اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تو وہ ان کے گھر ہیں کہ ان گھروں میں اس کے بعد رہائش اختیار نہیں کی گئی مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث ہیں. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرنے والا یہاں تک کہ اصل بستی میں کوئی رسول بھیج دے جو ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر جبکہ وہ بستی والے ظالم ہوں. اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اس وعدے کو ملنے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا لیکن پھر قیامت کے دن وہ پیش ہونے والوں میں سے ہوگا؟ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 57 58 59 60 اور 61 نمبر کی آیات تھی. ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین مکہ سے خطاب کیا ہے اور ان کو اسلام کی دعوت دی ہے, اور مشرکین مکہ جو اپنے ذہن میں کچھ الجھنیں رکھتے تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا, کہ یہ مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا. مشرکین مکہ میں سے ایک صاحب تھے جن کا نام ہے عثمان ابن حارث ابن نوفل ابن مطلب, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رشتہ دار بھی تھے کافر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد, آپ جو بات کہتے ہیں وہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, جن چیزوں کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ دعوت بھی بالکل ٹھیک ہے اور دل کو لگتی ہے, لیکن اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو جو کچھ ہمارا پرانا سیٹ اپ ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. پرانے ہمارے تعلقات ہیں, پرانا ہمارا ایک طریقہ ہے, تو وہ سارا ختم ہو جائے گا. اور ہمیں ڈر ہے کہ مکہ کے اندر جو قبیلہ قریش کو چودراہٹ ملی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بات کہی عثمان ابن حارث ابن مطلب ابن نوفل ابن عبد مناف نے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا. اب زمین سے اچک لیا جائے کہ دو مطلب ہے, کہ زمین سے غائب کر دیا جائے کہ زمین پر نہ رہے, قید خانوں میں ڈال دیا جائے, اور اچک لیا کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہلاک کر دیا جائے. تو مشرکین نے مکہ کی یہ بات نقل کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا, یعنی زمین سے یہاں سے ہمیں نکال دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تم کیسی بات کرتے ہو, ہم نے تو تمہارے لیے حب حرم بنایا ہے, تم حرم کے رہنے والے ہو, اور حرم کو اللہ تعالی نے حرم بنایا کہ وہاں جان مال آبرو سب کی حرمت ہے, اور نہ جان پہ ہاتھ ڈالنا جائز ہے, نہ مال کو لینا جائز ہے, نہ آبرو کے اوپر ہاتھ ڈالنا جائز ہے. یہ امن کی جگہ ہے, اور اللہ تعالی نے اس حرم کی برکت سے تمہیں طرح طرح سے رزق عطا فرما رکھا ہے. تو عجیب بات ہے کہ جس اللہ تعالی نے, جس پروردگار نے تمہارے لیے اس حرم کو امن کی جگہ بنایا اور دنیا کی اتنی نعمتیں تمہیں حرم کی وجہ سے عطا کی, تم اسی کی عبادت کرنے سے رک رہے ہو اور شرما رہے ہو. اللہ تعالی نے تمہیں حرم کا باسی بنایا ہے, باشندہ بنایا ہے, تم تو باقی تمام قبائل کے مقابلے میں بہت زیادہ محفوظ ہو. اور آپ حضرات کو شاید معلوم ہوگا تاریخ کے اندر ہے کہ اس وقت میں بھی پوری عرب دنیا میں, یعنی حجاز کی دنیا میں, قریش کے قبیلے کا بڑا احترام کیا جاتا تھا. قریش کے قبیلے والوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ حرم کے کبوتر ہیں, یعنی حرم کے رہنے والے لوگ ہیں, پر امن لوگ ہیں. چنانچہ باقی تمام قبائل کے اوپر حملے ہوتے تھے, ان کے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, لیکن قبیلے قریش کے قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا تھا. دوسرے قبائل کے پاس سے یا دوسرے علاقوں سے جب قریش کے قافلے گزرتے تھے وہ کہتے بھائی چھوڑ دو چھوڑ دو, یہ حرم کے رہنے والے ہیں, حرم کے کبوتر ہیں. تو ایک تو قبیلہ قریش کو اللہ تعالی نے امن عطا کیا تھا اس لیے کہ وہ حرم کے رہنے والے تھے, پھر اس کے ساتھ ساتھ حرم کی وجہ سے ان کو دنیا بھر کی چیزیں ملا کرتی تھی, کیونکہ حرم میں مکہ مکرمہ میں دور دور سے لوگ آتے تھے, اور دور جاہلیت کے اندر بھی عمرہ ہوتا تھا, حج ہوتا تھا, جیسا کہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. تو لوگ آتے تھے, عمرہ کرتے تھے, حج کرتے تھے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بیت اللہ کے اندر انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے, اور توحید نہیں تھی، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، بیت اللہ کا بھی احترام کرتے تھے، مگر ساتھ ساتھ بتوں کو سجدہ بھی کرتے تھے، بتوں سے اپنی حاجتیں بھی طلب کرتے تھے۔ تو پوری دنیا سے لوگ آتے تھے حرم، تو طرح طرح کی چیزیں لاتے تھے، پھر یہاں لا کر فروخت کر دیتے تھے، اور یہ لوگ چیزیں خرید لیتے تھے، پھر ان کو آگے فروخت کرتے تھے۔ تو دنیا جہان کی چیزیں حرم میں آیا کرتی تھی بیت اللہ کی برکت سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خیال کرنا چاہیے، اللہ نے تمہارے لیے حرم بنایا ہے، وہ امن کی جگہ ہے، ساری دنیا کی چیزیں تمہارے پاس کھنچتی چلی آ رہی ہیں، پھر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اگر ہم نے عبادت کی اور شرک کو چھوڑا تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا، کیسی بات کرتے ہو؟ گویا ان کا عذر لنگ تھا، اردو میں کہتے ہیں عذر لنگ، یعنی ایسا عذر جو بالکل چلنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے پہلے ان مشرکین نے مکہ کی بات نقل کی کہ وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا، اور یہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں زمین سے اچک لیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اولم نمکن لهم حرما آمنا، کیا ہم نے ان کو امن والے حرم میں جگہ نہیں عطا کی؟ مکہ نہ یمکن، تمکین کا مطلب ہے ٹھکانہ دے دینا، جگہ دے دینا، پکی جگہ دے دینا، کیا ہم نے ان کو حرم آمین میں تمکین نہیں دے دی؟ کیا ہم نے ان کو ایسے حرم میں ٹھکانہ نہیں دیا جو امن ہے، حرم ہے، امن کی جگہ ہے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور اس حرم کی طرف ہر چیز کے پھل کھینچ کر لائے جاتے ہیں، یجبا کھینچ کر لائے جاتے ہیں، الیہ اس حرم کی طرف، ثمرات کل شیء ہر چیز کے پھل۔ اب یہ سمجھیے کہ پھل جب ہم کہتے ہیں تو ایک اس کا معنی لغوی ہوتا ہے، ایک معنی عرفی ہوتا ہے۔ اور جب ہم پھل کہتے ہیں اس کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ درخت سے لگا ہوا پھل، آم بھی پھل ہے، سیب بھی پھل ہے، اور فلاں پھل فلاں پھل فلاں پھل۔ لیکن ایک پھل کا معنی مجازی ہوتا ہے، عرفی ہوتا ہے، وہ ہے اس کا عمدہ نتیجہ۔ آپ کہتے ہیں بھائی تم نے وہ تجارت شروع کی تھی، تمہیں کچھ اس کا پھل بھی ملا یا نہیں ملا؟ تو ظاہر اسے آم ملنا مراد تھوڑے ہی ہوتا ہے، یا امرود ملنا مراد تھوڑے ہی ہوتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ میاں تم نے اتنے سال وہاں لگائے ہیں، فلاں مدرسے میں کام کیا ہے، تمہیں کچھ اس کا پھل بھی ملا۔ تو وہاں پھل سے یہ درختوں والا پھل مراد نہیں ہوتا، بلکہ ثمرات مثمرہ یعنی نتائج مراد ہوتے ہیں، جو مقصود ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب لفظ بولا، یہ نہیں فرمایا ثمرات کل شجر، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کے جو ثمرات ہیں وہ کھینچ کر حرم میں لائے جاتے ہیں۔ پوری دنیا کی جو اعلی ترین چیزیں ہیں وہ آپ کو کہاں ملیں گی؟ حرم کے اندر ملیں گی۔ آج بھی یہی ہے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، آپ اعلی سے اعلی کار لینا چاہو، دیکھنا چاہو، وہ وہاں موجود ہے، اعلی سے اعلی کپڑے لینا چاہو، وہ وہاں موجود ہے، اعلی سے اعلی خوشبو جو دنیا میں کہیں نہ ملتی ہو تو وہاں ایسی زبردست ملے گی آپ کو، مشین دی اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ بنتی کہیں ہیں، کوئی فرانس میں بن رہی ہے، کوئی اٹلی میں بن رہی ہے، کوئی جناب صومالیہ میں بن رہی ہے، کوئی انڈیا پاکستان میں بن رہی ہے، کوئی ترکی میں بن رہی ہے، لیکن ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں کہاں؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں، یعنی حرمین شریفین میں۔ اس لیے آپ جا کر وہاں دیکھیں، جو چیز اٹھائیں گے حیرانی ہوتی ہے، کبھی ترکی کی بنی ہوئی ہے، اٹلی کی بنی ہوئی ہے، فرانس کی بنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ لاؤ بھائی پنیر کھا لوں، اب جو پنیر، اتنے پنیر، اتنے، کوئی مصر کا آیا ہوا، کوئی فرانس کا آیا ہوا، فرانس کے آئے ہوئے بھی نہ جانے کتنے پنیر، شبہ ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے۔ تو بہرحال دنیا بھر کی جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری کھینچ کر لائی گئی ہیں حرم کے اندر، اور یہ آج نہیں ہے، شروع سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی یہی تھا، اور آپ کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک یہ صورتحال ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا, کیا ہم نے ان کو جگہ عطا نہیں کی ایسے حرم میں جو امن والا حرم ہے, یجمع الیہ ثمرات کل شیء, اور ہر چیز کے عمدہ ثمرات کھینچ کر یہاں لائے جاتے ہیں, رزق من لدنا, یہ رزق ہے ہماری طرف سے, یہ رزق ہے ہماری طرف سے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. اگلی آیت میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالی نے فرمایا وکم اہلکنا من قرية بطرت معیشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. اور کتنی بستیاں ہیں کہ جو اپنے عیش پر اتراتی رہیں, تو یہ ان کی رہائش گاہیں ہیں کہ ان کے بعد ان رہائش گاہوں میں سکونت اختیار نہیں کی گئی مگر بہت کم ہی, اور ہم ہی وارث ہیں. پہلی بات یہ اس آیت میں ذکر کی گئی کہ کتنی بستیاں ہیں جو بڑے عیش میں تھیں اور جناب بہت ہی مزے میں تھیں, فخر, تکبر, ظلم, ان سب میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھیں. پھر اللہ کا عذاب آیا تو ایسا عذاب آیا کہ سب چیزوں کو نیست و نابود کر دیا. اور اس زمانے کے جو عذاب ہیں وہ تو مشہور ہی ہیں, قوم ثمود, قوم عاد وغیرہ وغیرہ. لیکن اب بھی کہیں زلزلہ آتا ہے تو پوری کی پوری بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں, اور جو مکانات ہیں کھنڈر ہو جاتے ہیں, کوئی رہنے والا بھی وہاں نظر نہیں آتا. سونامی آتا ہے تو علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں, پورے کے پورے شہر ویران ہو جاتے ہیں, اور سوائے لاشوں کے وہاں کچھ نظر نہیں آتا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حقیقت اس آیت میں ذکر فرمائی کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا, کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنے عیش کے اوپر اترا رہی تھیں, بطیرت اترا رہی تھیں, معیشتہ اپنی زندگی پر, اپنی گزرانے پر, اپنے عیش پر. تو کتنی بستیاں تھیں جو اپنے عیش پر اترا رہی تھیں, ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. کم اہلکنا من قرية بطرت معیشتها وکم اہلکنا من قرية بطرت معیشتها, اور کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنے عیش کے اوپر اترا رہی تھیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا, تو دیکھو وہ ان کی رہائش گاہیں ہیں کہ ان رہائش گاہوں میں ان کے بعد بہت کم ہی لوگ بسے ہیں. یہ تبوک کی طرف جائیں تو اس زمانے میں بھی اور اب بھی قوم ثمود کے کھنڈر ہیں, آثار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جاتے ہوئے اصحاب الحجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو, یعنی اللہ تعالیٰ کا خشوع خضوع تمہارے دل میں ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رومال اپنے سر مبارک پہ ڈالا, اپنی سواری کو تیز کیا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا. تو دنیا کے ہر علاقے کے اندر ایسے کھنڈرات جن کو آج کل آثار قدیمہ کہا جاتا ہے, موئنجو ڈارو ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, آپ جا کے دیکھو تو بڑی بڑی عالیشان بستیاں تھیں لیکن اب کوئی رہائش اس میں نہیں ہے. اس کو قرآن نے فرمایا کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جو اپنے عیش کے اوپر اترا رہی تھیں. فتلک مساکنہم, تو یہ ان کے گھر ہیں, یہ ان کے گھر ہیں. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا, کہ ان کے بعد ان گھروں میں کسی نے سکونت اختیار نہیں کی, یہ آباد نہیں ہوئے. الا قلیلا, ہاں مگر بہت کم, کبھی کچھ دو چار آدمی وہاں جا کے ٹھہر گئے کچھ دیر کے لیے, پھر آگے نکل گئے. آیت کے آخر میں ایک اہم حقیقت ذکر کی کہ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ, اور ہم ہی وارث ہیں. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں. اس میں ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اصل وارث اللہ تعالیٰ ہے. اسی لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ پڑھیں 99 سے زیادہ، تو اس میں ایک نام اس میں گرامی آتا ہے الوارث، الوارث الرشید الصبور الشکور. تو وارث جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور وراثت اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. ہمیں تو کچھ عرصے کے لیے ملتی ہیں، 40-50-60 سال کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز واپس لے لیتے ہیں. آدمی کو چارپائی پہ ڈال کے قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے، میری گاڑی، میرا مکان، میری یہ، میری وہ، نہ میری میری کچھ بھی نہیں رہتا، تیرا تیرا ہو جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے، اور کبھی کسی کا بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ہی چلا جا ہو جاتا ہے. سیلاب آیا، زلزلہ آیا، جتنے لوگ تھے مر گئے، اب وہ جو جگہ ہے یا جو چیزیں ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں. وارث کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں وارث ہے. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں فرمایا وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر، آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ کے لیے. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کا وارث کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. دینے والا بھی وہی ہے، واپس بھی وہی لے لیتا ہے. انسان کچھ دن عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، پھر انسان آگے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز اس کے عارضی ورثہ کو دے دیتے ہیں، اور کبھی عارضی ورثہ کو بھی نہیں ملتی، براہ راست اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں واپس، کسی کو بھی نہیں دیتے. تو یہاں فرمایا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں. تو اصل وارث کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اگلی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ اصل بستی میں رسول بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے. وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر یہ کہ بستیوں کے رہنے والے ظالم ہوں. اس آیت نمبر 59 میں دو حقیقتیں ذکر کی گئیں. پہلی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی کہ ہم بستیوں کو ایک دم ہلاک نہیں کرتے، بلکہ ان کو دین کا، اخلاق کا پیغام پہنچایا جاتا ہے مختلف ذرائع سے. کبھی انبیاء کرام علیہ السلام پہنچاتے ہیں، کبھی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نائبین ہیں، مبلغین ہیں، وہ پہنچاتے ہیں. اور جب لوگ نہیں مانتے اور ظلم کرتے ہیں دوسروں پر بھی اپنے اوپر بھی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما كان ربك مهلك القرى کہ تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے. حتی یبعث فی امیہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، یہاں تک کہ اللہ تعالی اصل بستی میں ایک رسول بھیج دے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے. امیہا، فی امیہا کا لفظ آیا اس آیت میں. ام کہتے ہیں ماں کو، ام کا مطلب ماں، مشہور لفظ ہے یہ. اور ام القرا کہتے ہیں بستیوں کی ماں، بستیوں کی امی. بستیوں کی امی کا کیا مطلب؟ مرکزی بستی، مرکزی بستی. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی عام طور سے جو انبیاء کرام علیہ السلام بھیجتے ہیں وہ بھیجتے ہیں مرکزی بستی کے اندر. بڑا بڑا شہر ہے، اس میں کسی نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے، مصر ہو، مدین ہو، شام ہو، مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ ہو، تو وہاں نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے، نبی وہاں دین کا کام کرتا ہے، اور پھر اس کے آس پاس قریب کی جو چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں وہ ساری اس کے تابع ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بستیاں ہلاک کی جاتی ہیں وہ اس وقت ہلاک کی جاتی ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اصل بڑی بستی کے اندر پیغمبر بھیج دیتا ہے، وہ پیغمبر جا کر آیات کی تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ بڑی بستی والے اور جو ذیلی بستی والے ہیں وہ بات نہیں مانتے، ظلم کرتے ہیں دوسروں پر بھی اپنوں پر بھی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کو فرمایا وما کان ربک مہلک القرى، اور تیرا پروردگار بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حتی یبعث فی امھا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے ام القرى میں، یعنی تمام بستیوں کی مرکزی بستی میں، حتی یبعث فی امھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھیج دے ام القرى میں رسولا یتلو علیہم آیاتنا، ایسا رسول جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ تو ام القرى کا مطلب ہو گیا مرکزی بستی۔ اس پر مجھے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے ام الکتاب، سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے ام الکتاب، اور ام کہتے ہیں ماں کو، تو فرمایا کہ اس کو ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں اپنی جگہ بیٹھی رہتی ہے، بچے آتے جاتے رہتے ہیں اس کے ارد گرد، اسی طرح سورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنی جگہ میں بیٹھی رہتی ہے، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ تو لازمی ہوتی ہے، باقی صورتیں آتی جاتی رہتی ہیں، کبھی کوئی سورت پڑھ لی، کبھی دوسری سورت پڑھ لی، کبھی تیسری سورت پڑھ لی، کبھی چوتھی سورت پڑھ لی۔ تو ام الکتاب سورہ فاتحہ وہ ماں کی طرح ہے، اور باقی جو سورتیں ہیں وہ سب اس کے بچوں کی طرح ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اب یہی بات یہاں قرآن مجید کی اس آیت سے میں بھی صادق آئے گی کہ جو مرکزی بستی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ام القرى، کہ تمام بستیوں کی ماں ہے، اس لیے کہ قریب کی جتنی بستیاں ہیں اس کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اس ام کے پاس آئیں، ماں کے پاس آئیں، مرکزی بستی میں آئیں، چنانچہ اپنے سارے معاملات حل کرنے کے لیے اور تجارت کے لیے اور جو بھی ہے اس بڑی بستی میں آتے ہیں، اور پھر اس بڑی بستی سے آگے واپس جاتے ہیں۔ اور اسی سے فقہا نے یہ مسئلہ بھی مستنبط کیا جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے احکام القرآن میں بھی لکھا اور دوسرے حضرات نے بھی، کہ ام القرى اصل ہے، یعنی مرکزی بستی اصل ہوتی ہے، اور باقی جو جتنی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں وہ سب اس کے تابع ہیں، چنانچہ مرکزی بستی کے لیے اگر کوئی حکم دیا جائے گا تو وہ حکم اصلا یہاں نافذ ہوگا اور طبعاً تمام بستیوں کے اوپر نافذ ہوگا۔ اس لیے فقہا نے لکھا کہ اگر کسی بستی کا حاکم چاند دیکھنے کا اعلان کر دے تو وہ اس بڑے شہر میں بھی لازم ہوگا، اور جو چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات چاروں طرف ہیں ان سب کے اوپر خود بخود لازم ہوگا وہ۔ اس لیے کہ ام القرى میں رسول بھیجا، اس رسول نے ام القرى میں کام کیا، تو باقی جتنی بستیاں ہیں ان کے اندر وہ کام تبعاً اور ذیلاً خود بخود سمجھا جائے گا۔ اور اب بھی دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو بڑی بستی ہے اس کے اندر حکم جاری کر دیا جاتا ہے، اور جو قریب کے گاؤں دیہات ہیں وہ سارے کے سارے اس کے تابع ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی حقیقت ارشاد فرمائی کہ ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، پہلے ہم مرکزی بستی میں رسول بھیجتے ہیں، وہ آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اگر لوگ مان لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ظلم کرتے رہیں اپنے اوپر بھی دوسروں پر بھی پھر ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ اس کو فرمایا وما کان ربک مہلک القرى، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے، حتی یبعث فی امھا رسولا یتلو علیہم آیاتنا، یہاں تک کہ اللہ بھیج دے ام القرى کے اندر ایک رسول جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ وما کنا مہلک القرى، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں، الا واہلھا ظالمون، مگر جبکہ بستی والے ظالم ہوں.
ظلم بڑی بڑی چیز ہے، ظلم بہت بری چیز ہے. ہلاکت اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آتا ہے وہ ظلم کی وجہ سے آتا ہے، اس لیے ظلم سے بچنا چاہیے. وما کنا مہلک القرى، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں. الا واہلھا ظالمون، مگر اس حالت میں کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں. اگلی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کا سامان ہے اور زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. افلا تعقلون، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہاں اس آیت نمبر 60 میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جس کو جو چیز دی جاتی ہے، یا وہ متاع ہوتی ہے یا زینت ہوتی ہے. متاع کہتے ہیں نفع اٹھانے والا سامان، تمتع یتمتع تمتعان کے معنی ہوتے ہیں نفع اٹھانا، اور متاع کہتے ہیں اس سامان کو جس سے نفع اٹھایا جائے. اور زینت، جو آدمی زیب و زینت کے لیے کوئی چیز اختیار کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے انسانوں کو جو چیزیں دی ہیں وہ ساری برتنے کے لیے دی ہیں، استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، نفع اٹھانے کے لیے دی ہیں، زینت کے لیے دی ہیں. باقی اصل مالک تو اللہ تعالی ہی ہے. ہم جب بچے تھے تو ہم نے اس زمانے میں سوچتا ہوں آج کل کا دور اس دور اس زمانے کا دور، تو بچے تھے ہم، جامع اشرفیہ میں ہم پڑھتے تھے، تو اس زمانے میں ہر کتاب پر ہمارے یہ لکھا ہوتا تھا ای امانت چند روزہ نزد ماست، ورنہ مالک ہر شے خداست. یہ تو امانت چند روزہ ہمارے پاس ہے، ورنہ تو اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. تو بچپن ہی سے یہ ذہن بنایا جاتا تھا کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب کیا ہیں، امانت ہے، ہمارے پاس ہیں، ہم اس سے نفع اٹھاتے ہیں یا زینت اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر یہ چیزیں یہیں چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں، قبر کی طرف، آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے جو قرآن اور حدیث میں جگہ جگہ بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمارے دلوں کے اندر راسخ کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اوتیتم من شیئن، تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، چاہے مکان ہو، کپڑے ہو، دکان ہو، تجارت ہو، علم ہو، جو بھی چیز ہے، وہ تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا، تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کا سامان ہے. وزینتها، اور زینت ہے، بعض چیزوں سے انسان نفع اٹھاتا ہے جیسے کرتا، شلوار، قمیض کے، اور بعض چیزوں سے زینت ہوتی ہے، واسکٹ اوپر ڈال لی ذرا خوبصورتی کے لیے تو وہ زینت ہو گئی. تو یا متاع ہے یا زینت ہے، لیکن ہے یہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان. آگے فرمایا وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. انسان کو جو کچھ اس دنیا میں ملا ہوا ہے اس کو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مکان ملا ہوا ہے، گھر ملا، کوٹھی ہے، جو بھی چیز ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، کاروبار ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تاکہ آپ اس سے نفع اٹھائیں، متاع ہے، اور اس کو زینت کے طور پر اختیار کر لیں تاکہ آپ کا دل خوش ہو جائے. لیکن یہ حقیقت ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ دنیا کا ساز و سامان ہے اور یہ ہمیں عارضی طور پر ملا ہوا ہے. ہم چلے جائیں گے، یہ سامان یہیں رہ جائے گا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی یہ رہتا ہے، سامان چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو وما اوتیتم من شیئن، تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها،
وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے باقی رہنے والا بھی ہے. اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ بہتر بھی ہیں باقی رہنے والی بھی ہیں. یہاں دو باتیں ارشاد فرمائے گی, بہتر اس لیے کہ دنیا میں جو بھی چیز آپ کو ملتی ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکل ساتھ ہوتی ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سائیکل دے دی تو کبھی چین اتر رہی ہے, کبھی جناب اس میں یہ کرنا پڑ رہا ہے, کبھی اگر موٹر سائیکل ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی ہے, کار مل گئی اس کی اور زیادہ پریشانی رہتی ہے, خرچے بھی اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے, دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ کانٹے لگے ہوئے. جتنا ساز و سامان آپ کے پاس زیادہ ہوگا اتنی ہی پریشانی آپ کو زیادہ ہوگی. عجیب بات ہے, ہونا تو چاہیے کہ اگر دنیا کا ساز و سامان زیادہ ہو تو آدمی کو راحت ملنی چاہیے, لیکن تجربہ ہے کہ جتنا دنیا کا ساز و سامان زیادہ ہوگا اتنی ہی پریشانیاں زیادہ ہوں گی. اگر دو کاریں تو کبھی یہ خراب ہو رہی کبھی وہ خراب ہو رہی, اگر گھر میں چار مشین دیا ہے تو کبھی یہ خراب ہو رہی, اور اگر دس ہے تو پھر کبھی یہ خراب ہو رہی وہ ہو رہی وہ ہو رہی وہ ہو رہی. تو یہ تو جتنی دنیا کی چیزیں ہیں وہ خیر محض نہیں ہے, اس خیر کے ساتھ کچھ نہ کچھ شر ساتھ لگا رہتا ہے. گویا ہر پھول کے ساتھ کانٹے ضرور ہوتے ہیں, لیکن آخرت کی جو نعمت ہے وہ خیر محض ہوتی ہے, اس میں کانٹا کوئی نہیں ہوتا. نمبر ایک. نمبر دو, دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ باقی رہنے والی نہیں ہیں, یا تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں یا آپ ختم ہو جاتے ہیں, یا تو دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ رہتے ہیں, یا آپ رہتے دنیا کی چیزیں رہتی ہیں آپ ختم ہو جاتے ہیں, اور آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. اسی کو یہاں فرمایا گیا وما عند اللہ خیر و افقا, کہ تمہیں جتنی چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے, لیکن جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی عقل سے یہ بات سمجھ لے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس کچھ عرصے کے لیے ہیں, تو کبھی انسان کو نہ بہت خوشی ہو نہ بہت پریشانی ہو. کوئی چیز چلی جائے تو آپ کہیں گے یار جانے والی تھی تو فانی ہے, دنیا تو فانی ہے, چلی گئی اللہ تعالیٰ اور دے دے گا, نہیں دے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما دیں گے. تو یہ حقیقت اگر انسان سمجھ جائے تو آدمی بہت ساری پریشانی اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے, ذہنی طور پر پرسکون رہتا ہے, کیونکہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزیں باقی رہنے والی نہیں ہیں, اور میں بھی اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہوں, یہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں. اور جو بات یہاں ذکر کی گئی وہ سورۃ الاعلیٰ میں بھی ذکر کی گئی ہے, ہم سب وہ سورت پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری شکایت کرتے ہوئے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, والآخرۃ خیر و ابقا, اور حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے باقی رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, یہ بات پرانے صحیفوں میں بھی تھی, صحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی, جتنے صحیفے آسمان سے نازل ہوئے چاہے تورات ہو زبور ہو انجیل ہو قرآن ہو, حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے یا کسی اور نبی علیہ السلام پر, سب میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی جو ہے وہ فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے. دنیا کی نعمتیں بہتر نہیں ہیں, آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں, بہتر بھی ہیں باقی رہنے والی بھی ہیں. دنیا کی جو نعمت ہے اس کے ساتھ کانٹا لگا ہوا ہے, لیکن آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ خیر محض ہیں, وہ باقی رہنے والی ہیں. والآخرۃ خیر و ابقا, اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. تو سورۃ الاعلیٰ میں تو فرمایا گیا والآخرۃ خیر وابقا، اور یہاں یہ فرمایا گیا وما عند اللہ خیر وابقا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی. اور سورۃ الکہف میں گزرا ہے المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اور ایک بزرگ تھے مولانا فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہندی میں، دھن اور پوت سنگھار ہے جیتے جی کا. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، دھن اور پوت سنگھار ہے جیتے جی کا. زینت کا بھی ترجمہ کیا، حیات دنیا کا بھی ترجمہ کیا، دھن اور پوت سنگھار ہے جیتے جی کا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. ایک مرتبہ میں بڑے مشہور کاتب تھے حضرت سید نفی شاہ صاحب قدس اللہ سرہ، میں ان کی خدمت میں بہت گیا ہوں، بہت بیٹھا ہوں میں ان کے پاس، بہت جاتا تھا میں کتابت کے سلسلے میں بھی. ویسے بھی میں محبت کرتا تھا ان سے، وہ بھی شفقت فرماتے تھے. تو میں ایک مرتبہ گیا، میں نے حضرت یہ آیت لکھ دیا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، اور ترجمہ وہ لکھ دیں جو حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی کا ہے رحمہ اللہ. کافی دن پھر جانا ہوا میرا، تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ بھائی آپ نے کہا تھا، میں نے لکھ دی وہ آیت. بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے، ان کے مجموعے میں ملتی ہے المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا، بڑے خوبصورت انداز سے لکھی ہے. لیکن فرمایا کہ میں نے اس میں ترجمہ وہ شاہ فضل رحمان صاحب کا نہیں کیا، کیونکہ پتہ نہیں وہ یہاں لوگ سمجھے نہ سمجھے، میں نے حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اس میں ڈال دیا. تو یہ حقیقت جگہ جگہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں، آپ وقتی طور پر اس سے مزہ اٹھا لو، زینت اختیار کر لو، سب جائز ہے جبکہ حلال ذریعے سے حاصل ہوئی، حلال ذریعے سے آپ نے رکھی، حلال طریقے سے استعمال کر لی، بالکل جائز ہے، شکر ادا کرو. لیکن ذہن میں یہ بات رکھو کہ یہ چیزیں فانی، ہم فانی، اصل تو زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم یہ بات نہیں سمجھتے کہ دنیا کی زندگی بہت فانی؟ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار، وڈیرے، جاگیردار، زمیندار، لاکھوں کروڑوں کے مالک مرتے ہیں، لوگ اٹھا کے 24 گھنٹے سے پہلے ہی ان کی لاش پہنچا دیتے ہیں قبرستان میں، قبر میں، اور جتنی چیزیں ہیں ان پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس میں تقسیم شروع ہو جاتی، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آنکھوں سے نظر آتا ہے، پھر غافل دوسروں کے بارے میں نظر آتا ہے، اپنے بارے میں نظر نہیں آتا. حالانکہ انسان سوچے میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہونے والا ہے، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر چیزیں تقسیم ہونی شروع ہوئی، وہ بھی جبکہ شریعت کے مطابق ہو، ورنہ تو کوئی غاصب ظالم ایک ہی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بھی نہیں رہتا، وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ دنیا ہے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی اتنی حقیقت بھی تم نہیں سمجھتے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ عارضی ہیں اور صرف استعمال کے لیے ہیں، اور اللہ کے ہاں جو کچھ ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اب یہ جو آخر آیت میں فرمایا گیا افلا تعقلون، اس پر حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت کرے اور یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا حصہ کسی عقل مند آدمی کو دے دیا جائے، تو کس کو دیا جائے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا زیادہ عقل مند ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کون سا آدمی ایسا ہے جس کا دنیا سے دل لگا ہوا نہیں ہے، جو آخرت کی تیاری میں مصروف ہے، بس وہ عقل مند ہے، پیسے دینے تو اس کو دو، وصیت اس کو ملے گی، کیونکہ اصل عاقل وہی ہے. اور یہ بات ہمارے شامی میں بھی ہے، چنانچہ در المختار کی عبارت ہے، ولو اوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لانهم هم العقلاء في الحقيقه، کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد عقلاء کو، عاقل لوگوں کو یہ مال دے دیا جائے تو جو علماء زاہد ہوں، زاہد کا مطلب جو دنیا میں منہمک نہ ہو، دنیا میں ان کا دل لگا ہوا نہ ہو، ان کو وہ پیسے دیے جائیں گے، لانهم هم العقلاء فی الحقیقہ، اس لیے کہ حقیقت میں عقل مند وہی ہے. تو اصل حقیقت یہی ہے اور اصل عقل مندی یہی ہے کہ آدمی اس دنیا میں رہے، چیزوں سے نفع اٹھائے، زینت اختیار کرے، شکر ادا کرے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ بات مستحضر رکھے کہ یہ چیزیں میرے پاس امانت ہیں. یہ امانت چند روزہ نزد ماست، یہ امانت ہے، چند روزہ ہمارے پاس ہے، میں چلا جاؤں گا پھر یہ چیزیں یہیں رہ جائیں گی. یہ اگر آدمی کے دماغ میں اتر جائے تو کتنی لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں. سارے لڑائی جھگڑے تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ میری وہ تیری، لیکن اگر یہ پتہ ہو کہ نہ میری نہ تیری، یہ تو اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے مجھے دی ہے، استعمال کر کے میں آگے چلا جاؤں گا. اگلی جو آیت، آخری آیت جو ہم نے آج کے درس میں پڑھی وہ یہ ہے، آیت نمبر 61، کہ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور پھر وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہو اور پھر قیامت کے دن اس کو پکڑ کے لایا جائے؟ یہاں اللہ تعالی نے دو آدمیوں کی مثال دی ہے، ایک نبی علیہ السلام اور اس کے پیروکار، کہ جن سے اللہ تعالی نے اچھا وعدہ کیا ہے کہ تم دنیا میں محتاط طریقے سے زندگی گزارو اور آخرت کی تیاری کرتے رہو. تو وہ آخرت کی تیاری کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ہنستے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، سارے کام کرتے ہیں نبی اور نبی کے پیروکار، لیکن یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عارضی طور پر ہم یہاں آئے ہوئے، آگے جانا ہے، آگے جانا ہے. اب وہ آگے جاتے ہیں تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھے اچھے وعدے کر رکھے ہیں سارے ان کو مل جاتے ہیں. ایک تو یہ شخص، دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا کی زیب و زینت دی، سامان دیا، اور وہ اسی سامان میں ایسا منہمک ہوا، ایسا منہمک ہوا کہ سامان دینے والے پروردگار کو بھول گیا، آخرت کی تیاری نہیں کی. جب آخرت کی تیاری نہیں کی، جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو اس کو پکڑ کر لایا جائے گا، مجرموں کی طرح اس کو پکڑ کر لایا جائے گا. اس نے بھی دنیا کا ساز و سامان استعمال کیا، اس نے بھی استعمال کیا، لیکن ایک نے استعمال کیا امانت سمجھ کر، دوسرے نے استعمال کیا بغیر امانت سمجھے، اللہ تعالی کی عطا نہیں سمجھے، آخرت کی تیاری نہیں کی. تو جس نے امانت سمجھا، آخرت کی تیاری کی، اس کی دنیا بھی اچھی ہو گئی، آخرت بھی اچھی ہو گئی. اور جس نے اس کو امانت نہیں سمجھا، اپنا مملوک سمجھا، اور مملوک بھی سمجھ کر بے حساب اور بے طریقہ اس کا بے دریغ استعمال کیا، خلاف شریعت استعمال کیا، اور آخرت کی تیاری نہیں کی، جب قیامت کے دن پہنچے گا تو مجرموں کی طرح اس کو پکڑ کر لایا جائے گا. اس کو قرآن نے فرمایا، افمن وعدناه وعدا حسنا، کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھے وعدے کیے، جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے، فہو لاقیہ، اور وہ شخص ان وعدوں سے ملنے والا ہے، یعنی ان وعدوں کو پانے والا ہے، کمم متعناه متاع الحیات الدنیا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہو، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، پھر وہ قیامت کے دن محضرین میں سے ہو، محضرین جن کو حاضر کیا جائے گا، جن کی پیشی ہو. محضر کہتے ہیں وہ شخص جس کی پیشی ہو، اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ میاں میری پیشی ہے دعا کرو، مقدمے میں پیشی ہے دعا کرو. تو احضار، محضر، محضر وہ شخص جس کو زبردستی پکڑ کے لایا جائے، حکم سے لایا جائے. مومن جب جاتا ہے آخرت کی طرف تو خوشی خوشی جاتا ہے، اور کافر جو ہے وہ آخرت کی طرف جب جاتا ہے تو وہ مجرم کی طرح جاتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ شعر پڑھ رہے تھے، غدن نلقى الاحبة محمدا وحزبا، کہ کل ہم جائیں گے اور دوستوں سے ملاقات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے ملاقات ہوگی. اور یہ بھی روایت حدیثوں میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے اتنی آہستگی سے نکل جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور کافر کی روح جو ہے نا وہ اندر گھستی ہے کہ کس طرح یہ فرشتے مجھے نہ پکڑیں، لیکن اس کو کھینچ کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں دو کی مثال دی، ایک وہ شخص جس سے اللہ تعالی نے اچھے وعدے کیے ہیں اور ان وعدوں کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، فہو لاقی، اور جا کر وہ اللہ کے وعدوں سے ملاقات کرنے والا ہوگا. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہو، ثم ہوا یوم القیامت من المحضرین، اور پھر قیامت کے دن وہ محضرین میں سے ہو، یعنی پیش ہونے والوں میں سے ہو. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا، پھر وہ قیامت کے دن پکڑا ہوا آئے، محضر کا ترجمہ کیا پکڑا ہوا آئے، کیونکہ احضار کا معنی زبردستی لے کر آنا، پکڑا ہوا. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے، محضرین جو گرفتار کر کے لائے جائیں گے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے آج کے درس کی آیات کا، کہ یہ کافر کہنے لگے کہ اگر ہم نے آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، کیا ہم نے ان کے لیے حرم نہیں بنایا جو امن والا ہے، اور اس حرم کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچ کر لائے جاتے ہیں جو رزق ہے ہماری طرف سے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور کتنی بستیاں ہیں جو اپنے عیش پر اترا رہی تھیں اور ہم نے ان کو ہلاک کیا، تو یہ ان کے گھر ہیں کہ ان گھروں میں رہائش اختیار نہیں کی گئی ان کے بعد مگر بہت کم ہی، اور ہم ہی وارث ہیں، اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اللہ بھیج دے ام القرا میں ایک رسول جو ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہوں. اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا پھر قیامت کے دن اس کو پکڑ کر لایا جائے؟ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا بودا ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما. یا اللہ ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے اچھے رشتے بنا کروا دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما. آج ہماری ایک عزیزہ ہے ان کو آپریشن اس وقت میں ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی شفا عطا فرمائے، اور جتنے مریض ہیں ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلق احباب میں جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحت و عافیت نصیب فرما، ہر قسم کی مصیبت پریشانی سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.